جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جو شخص میرے طریقے کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. یہ حدیث آپ حضرات نے پہلے بھی سنی ہوگی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اس وقت اس حدیث کو عرض کرنے سے میری چاہت یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنی ذات سے اپیل کروں اور اس کے بعد آپ سب دوستوں سے کہ ہم آج نکاح کی اس مبارک مجلس سے یہ تحیہ کر کے اٹھے، یہ ارادہ کر کے اٹھے، یہ ریزولوشن طے کر کے اٹھے، اس ریزولو کے ساتھ اٹھے کہ انشاءاللہ ہم اس بات کا پورا اہتمام کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ آ جائے. دیکھو میرے بھائیوں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، بیانات بہت ہوتے ہیں. 1970s میں، 1970 کی دہائی میں جب میں انڈیا سے یہاں منتقل ہوا تو 1970s میں جلسے کبھی کبھار، اب جلسے کتنے ہوتے ہیں، کانفرنسز کتنی ہوتی ہیں، سیمینارز کتنے ہوتے ہیں، مسجدوں میں دیکھو تو درس قرآن کے پروگرام ہر ہفتے روزانہ بعض مسجدوں میں، ویکلی پروگرام، منتھلی پروگرام. اور 1970s میں جمعہ سے پہلے بیانات نہیں ہوتے، علماء بھی بہت کم. کبھی کوئی انڈیا یا پاکستان سے بڑا عالم آتا تھا تو پورے ملک میں شور ہوتا تھا کہ فلاں بزرگ آئے، اور اب حالت یہ ہو گئی کہ کوئی آ کر چلا جاتا ہے تو چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ فلاں بزرگ بھی آئے. مجھے یاد ہے کہ جب حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان دین تشریف لائے تھے تو لیسٹر سے جو دینی ذہن کے لوگ تھے وہ وین کو ہائر کر کے ویکینڈ میں ان کا بیان سننے کے لیے دوسرے شہروں میں سفر کر کے جاتے تھے کہ حضرت مولانا اسد مدنی صاحب کا وارسول میں بیان ہے تو چلو ہم جاتے ہیں. اب پروگراموں کی اتنی کثرت ہو گئی، علماء کے آمد و رفت اتنی بڑھ گئی کہ قوت الاسلام مسجد میں کوئی بزرگ آتے ہیں تو جامع والے یہاں نہیں آتے، اور جامع میں پروگرام ہوتا ہے تو قوت الاسلام والے وہاں نہیں جاتے، الا ماشاءاللہ جن کا ذوق ہے وہ جاتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہوگا بیان کسی کا. تو بیانات کی کثرت، پروگراموں کی کثرت، لیکن مقصد جو اس کا ہے وہ نہیں. مقصد صرف بیان سننے کی حد تک، کہ بیان سنیں گے بہت اچھا بیان کرتے ہیں، بہت اچھی تقریر رہی ہے، اور بیان سننے کے بعد اگر پوچھا جائے کہ آج آپ نے جو بیان سنا اس میں جو بات کہی گئی اس کے بارے میں کیا سوچا آپ نے، تو انصاف سے اگر جواب دے گا تو یہی جواب دے گا کہ نہیں سوچا تو کچھ نہیں, اچھی بات کہی, کرنی چاہیے ہمیں, آپ نے کیا سوچا اس کے بارے میں, صدمہ آپ کو ہوا, غم ہوا آپ کو کہ واقعی جو بات کہی گئی وہ میری زندگی میں نہیں ہے, مجھے لانی چاہیے, میں کوئی ٹارگیٹ بناتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر کچھ کروں گا, ایک مہینے کے اندر اندر کچھ کروں گا, یہ چیز بدلنی چاہیے. یہ بات تو میں نے پہلے بھی 100 مرتبہ سنی ہے لیکن اب تک میری زندگی میں نہیں آئی ہے, کچھ کرنا چاہیے مجھے. یہی موضوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب ہم بیان کو سنتے ہیں تو بہت مطمئن رہتے ہیں کہ الحمدللہ میری زندگی میں تو فلاں سنت ہے, فلاں سنت ہے, فلاں سنت ہے, فلاں سنت ہے, یعنی جو ہیں ان پر اطمینان ہوتا ہے. ایسا خیال نہیں آتا کہ آج کے بیان کو سننے کے بعد میں اور سنتوں کو ڈھونڈوں, علماء سے میں پوچھوں, علماء سے پوچھوں کہ میں مجھے ایسی کوئی کتاب بتاؤ جن کتابوں کو میں پڑھ کر میری زندگیوں میں اور سنتوں کو لا سکوں, کوئی نئی سنت. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم یہاں سے آج یہ ارادہ لے کر کے اٹھے ان شاء اللہ کہ آج سے ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا طریقہ آ جائے, اور پورا طریقہ کا کیا مطلب کہ مستحب چیزیں بھی آ جائیں, سنتیں بھی آ جائیں, واجب بھی آ جائیں اور فرائض بھی آ جائیں. یہ پورا طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو چیزیں فرض ہیں وہ ہم کرنے لگ جائیں, جو چیزیں واجب ہیں وہ ہم کرنے لگ جائیں, جو چیزیں سنت ہیں انہیں ہم کرنے لگ جائیں, جو چیزیں مستحب ہیں انہیں ہم کرنے لگ جائیں, جو مکروہ تحریمی ہیں, مکروہ تنزیہی ہیں ان سے ہم بچنے والے بن جائیں, جو حرام ہیں ان سے بچنے والے بن جائیں. یہ ہے پورا طریقہ. تو من احب سنتی, جو میرے اس طریقے کو پسند کرتا ہے اور اس کی زندگی میں لے آتا ہے تو اب کہا جائے گا کہ ہاں اسے مجھ سے محبت ہے, اور جس کو مجھ سے محبت ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہمارے جو اکابر مشائخ بزرگان دین تھے ان کا کمال ہی یہ تھا کہ ان کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہماری زندگیوں میں کچھ ہے کچھ نہیں ہے, نماز پکڑ لی ہے تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گی, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی, میں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑ گئی اسے, نماز پکڑ لی ہے تو وہ کبھی نہیں چھوٹے گی, اور ساتھ ساتھ ماں باپ کی نافرمانی بھی چل رہی ہے. میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں جن کی ہر نماز صفے اول میں ہوتی ہے لیکن ماں باپ کے ساتھ قطع تعلق ہے, اور میں نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, بڑی عمر کے لوگوں کی, جو 50 سال کے ہیں, 55 سال کے ہیں, 45 سال کے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق بزرگوں سے ہو سکتا ہے کہ ان کا تعلق دعوت و تبلیغ سے ہو, یعنی جنہیں ہم دیندار کہتے ہیں, اور اس علاقے کے لوگ انہیں ایک اچھی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بہت پرہیزگار ہیں, بہت نیک ہیں, اس لیے ادھر ذہن نہیں جاتا. مسجد میں ہمیشہ صفحے اول میں دیکھتے ہیں تو ادھر ذہن جاتا ہے, لیکن ماں باپ ان سے ناراض, اور ناراضگی میں کیا کوئی حساب کتاب نہ, ناراضگی صرف اتنی, خود مجھے ان کے رشتے داروں نے کہا کہ آپ ان کو صرف اتنا سمجھائیے کہ وہ ماں اور باپ سے ٹیلی فون پہ بات تو کر لیا کریں, وہ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہم سے بات کرے, اور کچھ کوئی جھگڑا نہیں. تو دیکھو ایک طرف نماز تو چھوڑتے نہیں اور دوسری طرف ماں باپ ناراض اس طرح. یہاں اکثر جو ہے طبقہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ دیندار طبقہ ہے, ہمیں چاہیے کہ ہماری اپنی زندگیوں کی جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو ڈھونڈیں. کمی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ مجھے سر میں کوئی تکلیف نہیں, الحمدللہ ہاتھ میں, انگلیوں میں, پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں ہے, وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نوٹ کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آج جانا ہے تو پیٹ میں مجھے گیس کی تکلیف ہے وہ ذرا لکھ لوں, راتوں کو مجھے آنکھ کھل جاتی ہے اور پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے وہ لکھ لوں, اور پھر لکھنے کے بعد اپنی بیوی سے بھی پوچھتا ہے, اپنے خادم سے بھی پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب کے پاس آج اپوائنٹمنٹ مل گیا ہے بہت مشکل سے, تو کوئی اور بات رہ تو نہیں گئی ہے. نیگیٹوز کہ میری زندگی میں کمی کیا ہے. اس سلسلے میں میرے بھائیوں فکر کریں, اگر ہم یہ فکر کریں گے تو یہ دنیا جو ہے یہ بھی جنت کا ایک نمونہ بنے گی, راحت سکون. اور موت کے وقت جو ہے وہ فرشتے خوشخبری لے کر آئیں گے کہ آؤ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل چکا ہے, ہم تمہیں لینے کے لیے آئے. قبر میں جائیں گے تو قبر جنت کا ایک باغ بن جائے گی. پھر ایسا آدمی مرنے سے ڈرے گا نہیں, مرنے سے ڈرے گا نہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب موت کا وقت آیا تو آپ ڈرے گھبرائے نہیں, بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ واہ ترا واہ, ہائی خوشی ہائی خوشی, غدن نلقل احبت محمد وحزبہ, بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد روح نکلے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ ملاقات ہوگی. یہ اس تصور کے ساتھ دنیا سے ہو جاتا ہے. خوشی ہوتی ہے ان کو اللہ کی ملاقات کی خوشی. ان کا دل اندر سے یہ کہتا ہے کہ الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب, موت تو ایک پل ہے جو عاشق کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے. قیامت کے دن سرخ روئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی, ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے گا. یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے انتظار, تھوڑی بس قربانی. تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے, ہمارے اکابر ہمارے مشائخ کے جو واقعات آتے ہیں سنتوں کے بارے میں, اس سنت کو برابر مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں, برابر مضبوط. شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ غالباً آخری وقت ہے, آخری وقت ہے, اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے وضو کرا دیں. اب بیمار آخری وقت, تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ تعاون کرتے ہیں وضو کرانے میں, تو وضو کراتے کراتے داڑھی کا خلال رہ گیا. اب ہم وضو کرتے ہیں, داڑھی کا خلال کرتے ہی نہیں, صرف پانی ایسا لے کر کے یوں کر لینا ہے, وہ ہم سے نہیں ہو سکتا, یہ سنت ہے. تو داڑھی کا خلال رہ گیا, تو وہ جو وضو کرانے والا تھا اس کا ہاتھ یوں کر کے پکڑ لیا اور کہا کہ داڑھی کا خلال کراؤ. تو کسی نے کہا کہ حضرت اس حالت میں بھی رخصت پہ عمل نہیں کرتے, اس حالت میں تو گنجائش ہے کہ یہ سنتیں چھوٹ جائے اس حالت میں بھی. تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں جس مقام پر پہنچا ہوں انہی سنتوں کی وجہ سے پہنچا ہوں, جس مقام پر پہنچا ہوں انہی سنتوں کی وجہ سے تو پہنچا ہوں. یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں ان سے ہمیں سبق کیا لینا ہے؟ سبق یہ لینا ہے کہ یہ حضرات فرائض کے بھی پورے پابند تھے, واجبات کے بھی پورے پابند تھے, سنتوں کے بھی پورے پابند تھے, اور اتنے پابند تھے کہ سنت ان کی کوئی چھوٹتی نہیں تھی. ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ جن کا ایک دانت رہ گیا تھا تو اسے ایک دانت پر بھی مسواک کرتے تھے, اور ایسے بزرگان دین گزرے ہیں کہ ایک دانت بھی نہیں رہا تو مسوڑوں کے اوپر مسواک کرتے تھے اور زبان کے اوپر مسواک پھیرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ مسواک زبان پر بھی پھیرتے تھے آپ. ان کے اس قسم کے واقعات سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنت کا اس قدر اہتمام وہ کرتے تھے تو پھر واجب اور فرائض کا کیا عالم ہوگا. تو میرے بھائیو, ہمیں جو ہے دین کا جتنا علم ہمیں حاصل ہو چکا ہے اس پر عمل کرنا ہے, مزید علم حاصل کر کے جو جو ہم سیکھتے چلے جائیں ہماری زندگیوں میں ان چیزوں کو لانا ہے. اور سب کچھ اس میں, فرائض کا پورا اہتمام ہو, واجبات کا پورا اہتمام ہو, سنتوں کا پورا اہتمام ہو, مستحبات کا پورا اہتمام ہو, حرام سے بچنے کا اہتمام, پھر اس میں یہ بھی آ گیا کہ عبادات بھی, معاملات بھی, معاشرت بھی, حسن اخلاق بھی. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے رنجش ہو جاتی ہے, تو معاف کرنا یہ بھی تو سنت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. معاف کر دو کسی کو, معاف کرنا, حسد نہ رکھنا, بغض نہ رکھنا, یہ بھی ہمارے آقا کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اصل حدیث اس سے شروع ہوتی ہے کہ اے انس, اگر تو قدرت رکھ سکے اس بات کی کہ تو صبح اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو, اور تو شام اس حال میں کرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ ہو یعنی میل نہ ہو, تو تو ایسا کرنا, اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے, میں ایسا ہی کرتا ہوں. جب مجھے کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو شام ہونے سے پہلے میں دل کو صاف کر لیتا ہوں, اور رات کو ناراضگی ہوتی ہے تو صبح ہونے سے پہلے میں دل کو صاف کر لیتا ہوں, یہ میرا طریقہ ہے. اور پھر فرمائے کہ جو میرے طریقے کو پسند کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے, اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہے میرے بھی. اگر ہم نے یہ کر لیا تو پھر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے فٹ سٹیپس کو ہم فالو کریں گے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, تو یہ جنت کے راستے ہیں, جنت کی طرف ہمیں لے جائیں گے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یہ سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑی کامیابی, سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑی کرامت کہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی بنا لے, اپنی زندگی کو ان جیسی بنا لے. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا, یہ ہماری معراج, یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اور میرے بھائی بولے یہ کام ہو گیا, یہ کام ہو گیا, تو پھر دنیا کے سارے مسائل اس وقت ہمارے جو مسلم امت کے وہ خود بخود حل ہو جائیں گے. اس لیے کہ جو شخص بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ, قرآن کہتا ہے. اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل, جب اللہ کسی بندے کو محبوب بنا لیتا ہے تو حضرت جبریل سے کہتے ہیں کہ اے جبریل میں میرے فنا بندے سے محبت کرتا ہوں, تو بھی محبت کر. پھر حضرت جبریل اللہ کے حکم سے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں تو آسمان کے سارے جو مخلوق ہے آسمان کی وہ اس سے محبت کرتی ہے. اور پھر فَيُدْعُو لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اللہ تعالیٰ شانہ زمین میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے قلب پر الہام فرماتے ہیں تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیو آپ محسوس کریں گے کہ جو مشائخ ہیں, جو بزرگان دین ہیں, جو اچھے اچھے نیک لوگ ہیں دنیا میں رہتے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کبھی کبھی تو ہم صرف سنتے ہیں کہ کوئی بزرگ آ رہے ہیں انڈیا سے, پاکستان سے, اور مسجد میں پہلی مرتبہ ہم ان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, بیان بھی ابھی نہیں سنا. تو ایک آدمی انفرادی طور پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو وہ انفرادی طور پر سب کا محبوب بن جاتا ہے, اور پوری امت کلیکٹیولی اجتماعی طور پر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے گی تو پوری امت دنیا میں رہنے والے سب لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائے گی. اس وقت اس طریقے کو ہم نے چھوڑا, اس لیے پوری دنیا ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. مسلمان ہونا ایک نفرت دلانے والا لفظ ہو گیا, مسلمان, اسلام, نفرت دلانے والا لفظ. اس کے قصوروار سب سے پہلے ہم ہیں. ہم بگڑے تو لوگوں کے قلوب بدل گئے, ہم اگر درست ہو جائیں گے تو لوگوں کا قلوب پھر اللہ بدل دے گا اور ان کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی. تو میرے بھائیوں یہ ہمارے انفرادی مسائل حل کرنے کا بھی راستہ ہے اور ہمارے اجتماعی مسائل حل کرنے کا بھی راستہ ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ آپ سب حضرات کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. حضرت مولانا نے مجھ سے پہلے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ شانہ آج کی اس نکاح میں بھی خوب خیر و برکت پیدا فرمائے, دلہا دلہن میں خوب محبت پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنائے, دونوں بچوں کا نصیبہ اللہ تعالیٰ اچھا کرے, اور اس نکاح کو ان کے لیے دنیا کی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنائے اور آخرت کی خوشیوں کا بھی ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ علماء بھی بہت اچھی تعداد میں جمع ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے علوم میں, ان سب کے فیوز میں, اور ان سب کے خلوص میں خوب برکت پیدا فرمائے. اور آپ سب حضرات سے درخواست بھی ہے کہ ایک ایک کر کے علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور جو آج ہیں وہ کل نہیں ملیں گے, اس لیے آج جو ہیں ان کی قدر کر لو, آج جو ہیں ان کی قدر کر لو. یہ شیطان جو ہے اس کی ایک چال ہوتی ہے کہ ہمیں آخرت سے محروم رکھنے کے لیے جن سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی برائیاں ہمارے سامنے لاتا ہے. بھائی برائی سے تو کوئی شخص خالی نہیں ہے, صرف انبیاء پاک اور صحابہ جو ہے ایک حد تک محفوظ, باقی کس میں کمی نہیں ہوتی. تو کمی کے ساتھ ساتھ اچھائیاں ہیں ان کو دیکھو, تو جب کمی کے ساتھ اچھائیوں کو دیکھیں گے تو وہ کمیاں اتنی کم نظر آئیں گی کہ وہ کمیاں ہیں ہی نہیں پھر, اور اچھائیوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھاؤ. اس لیے کہ آج اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا شخص ہے جس میں 100 خوبیاں ہیں اور 10 کمیاں ہیں, تو ان کے چلے جانے کے بعد آپ کو ایسا شخص نظر آئے گا कि जिसके अंदर 90 खूबियां हैं और 20 कमियां हैं, और उसके चले जाने के बाद फिर और जो उसमें 80 खूबियां हैं और 30 कमियां हैं, ये कमियां बढ़ती जाएंगी और खूबियां कम होती चली जाएंगी। इसलिए जो उलमा है, जो अइम्मा है आपके, और जो बुजुर्गान दीन यहां अतराफ में रहते हैं, उनसे इस्तिफादा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, दावत के काम में भी हिस्सा लेना चाहिए, तज़किया की भी फिक्र करनी चाहिए, इल्म बढ़ाने की भी सही करनी चाहिए। ये अहले हक के तीन काम हैं, तालीम, तज़किया और तबलीग। और ये अहले हक के तीन काम हैं, इन तीन कामों के लिए दुआ भी बहुत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन तीन कामों की खूब हिफाजत फरमाए। इफ्तिरा, इंतशार, जो भी जमा भी इन तीन कामों में कहीं हो, अल्लाह ताला शानहु उसको दूर फरमाए। और ये अहले हक जितने भी हैं इन तीन शोबों में काम करने वाले, तो उनको अपने अपने शोबों में भी और तीनों को मिला करके भी अल्लाह ताला हक पर मुश्तमिल फरमाए, सबके दिलों को एक कर दे और अल्लाह ताला शानहु दीन की हिफाजत फरमाए। व आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات، وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، بدل و عنایت کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہمارے ظاہر کی اصلاح فرما، ہمارے باطن کی اصلاح فرما، ہمارا تزکیہ فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. یا ارحم الراحمین، اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا عشق نصیب فرما. الہ العالمین، اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنی معرفت عطا فرما، ہمارے قلوب کو رذائل سے، گندگیوں سے پاک فرما. یا ارحم الراحمین، خوبیوں سے، خصلتوں سے، اخلاق حمیدہ سے ہمارے قلوب کو آراستہ فرما. یا ارحم الراحمین، علم و عمل سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما. یا ارحم الراحمین، جہالت سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، بد عملی سے ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، آج کے نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما. الہ العالمین، دلہا دلہن کو محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، انس نصیب فرما، الفت نصیب فرما، اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما. الہ العالمین، بدناظرین کی نظر سے ان کی حفاظت فرما، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کی دشمنی سے ان کی حفاظت فرما، آفات سے، بلیات سے ان کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، انہیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، اس نکاح کو خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، تقوی میں ترقی کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، انہیں بھی، ان کی ہونے والی اولاد کو بھی، دونوں خاندانوں کے لیے، ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے ماں باپ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، الہ العالمین، سب کے لیے ان کی اولاد کو دنیا میں، آخرت میں سرور کا ذریعہ بنا. یا ارحم الراحمین، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو جو دعائیں فرمائی تھیں، وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین، جو جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے تھے، ان سے ان کو متصف فرما. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہمیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما، اہل حق کے تمام کاموں کی حفاظت فرما، ہمیں ان کاموں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. الہ العالمین، ہمارے اس ملک میں بھی استحکام نصیب فرما، نفرت کی فضاؤں سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. یا ارحم الراحمین، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی، ان شرور سے پناہ عطا فرما. اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.